إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ابھی آپ کے سامنے سورۃ صف کی آیت نمبر 6 کی تلاوت کی, اس کا ترجمہ دیکھیے گا. اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں جو تصدیق کرتا ہوں اپنے سے پہلوں کی جو تورات میں ہے اور خوشخبری دیتا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا. لیکن جب وہ آ گیا ان کے پاس دلائل لے کر تو کہنے لگے کہ یہ ہے کھلا جادو. سورۃ صف کی آیات اپنے مضمون کے اعتبار سے بہت واضح ہیں. ہم سیرت کے آغاز میں وہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں بھیجے گئے اس وقت دنیا کے کیا حالات تھے, آپ کے بھیجے جانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, اور اس دور کے لوگوں نے آپ کو کیسے ویلکم کیا. یہ ہمارے آج انٹرو ہی کا ایک حصہ ہے. چھوٹے چھوٹے نوٹس لیجئے گا, بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ آپ کو, اور آپ انجوائے کریں گے کہ سیرت اتنا وسیع مضمون ہے, ہم نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا. تو چند باتیں سیرت سے پہلے. پہلی بات یہ ہے کہ اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ذرائع سے ملی. ایک ہے اللہ کا کلام جس کو آپ اور میں قرآن پاک کہتے ہیں, اور دوسرا ہے انبیاء کرام. کلام اللہ اور رجال اللہ. کلام اللہ, اللہ کی کتاب. آج قرآن ہم پڑھتے ہیں, ہمارے گھروں میں موجود ہے, ہدایت کا ذریعہ ہے, خدا للمتقین شروع میں کہہ دیا جاتا ہے. لیکن دوسرا بہت بڑا سورس جس کو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے, انبیاء کرام کی زندگیاں, ان کی شخصیات. انبیاء کرام کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا ہوتا ہے, لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں, اس کی تعلیم دیتے ہیں, پھر اس کو سمجھاتے ہیں. تین سے زائد دفعہ, تین تو مجھے شور ہے اور بھول رہی ہوں, شاید چوتھی دفعہ بھی ہو, قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہی گئی وہ کیا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ. اللہ کے نبی نے لوگوں کو تعلیم بھی دی, علم بھی دیا, تزکیہ بھی کیا, ان کو حکمت بھی سکھائی. تو لہٰذا انبیاء کرام اس کائنات کے محسن ہیں. محسن انسانیت بہت سارے گزرے, جیسے جس نے بجلی ایجاد کی وہ بھی انسانیت کا محسن تھا, کیونکہ بہت سارے لوگ آج اس بجلی کی وجہ سے کام کر رہے ہیں. جس نے پہلا جہاز بنایا وہ بھی محسن تھا انسانیت کا, لوگ اس کی وجہ سے آج دور کے فاصلوں کو جلدی کور کر لیتے ہیں. لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں نا, بالکل اپنے دل دماغ کو کھول کر, ساری باتوں سے خود کو بے نیاز کر کے اگر آپ دیکھیں نا, تو انسانیت کے سب سے بڑے محسن انبیاء کرام ہوتے ہیں. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہوں گی. آپ یہاں سے درمن جانے کے لیے نکلے, یہاں سے نکلے کہ درمن جائیں, آپ اپنے گمان میں ٹھیک راستے پہ جا رہے تھے, لیکن کسی نے آپ کو روک کر کہا کہ دیکھیے یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, آپ نے غلط روڈ لے لی ہے, آپ ذرا روڈ بدل لیجئے. آپ اس کی بات مان کر روڈ بدل لیتے ہیں, آپ واقعی سمجھ جاتے ہیں کہ آپ غلطی پہ تھے، آپ اس کے مشکور ہوں گے کہ نہیں. اسی طرح آپ کو ایسی چیز کھانے لگے کہ دوسرا شخص کہے ارے ارے رک جائیے یہ خراب ہے، اور واقعی وہ خراب ہو، کیا آپ کے دل میں اس کے لیے شکر گزاری آئے گی؟ جب دنیا میں لوگ ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، پانی کا گلاس دیتے ہیں، کچھ بھی دیتے ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہوتے ہیں. اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو خواہشوں کی پگڈنڈیوں پہ بھاگتے بھاگتے ہمیں جنت کی خواہش لگوا دے، جو اس دنیا کو ہمارے غم اور ہم کا ذریعہ دیکھتے ہوئے ہمیں آخرت کا غم اور ہم لگا دے؟ تو انبیاء کرام ہماری کوششوں کو اور ہماری خوشیوں اور غموں کو اس دنیا سے نکال کر آخرت کی طرف لے جاتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی یہ لازم ملزوم ہے. اللہ تعالیٰ نے استاد کے بغیر کتابیں نہیں ہمیں دی، جتنی بھی کتابیں آئیں ساتھ اس کے انبیاء کرام آئے، جن کتابوں کو پڑھ پڑھ کر انہوں نے سنایا اور ان کا تزکیہ کیا اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو درست کیا. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ کتاب کو نبی سے الگ کر دیں، کتاب بس پڑھیں گے نبی کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، مثلا آج ہم مسلمان ہیں، کتاب کو نبی سے الگ کر دیں تو وہ ایک ایسی کشتی ہے جس کو چلانے والا کوئی نہیں، ایسی کشتی کا نصیب ڈوبنا ہی ہوتا ہے. اناڑی مسافر سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوب جائے گا اگر اس کو کشتی چلانی نہیں آتی، کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا. بالکل اسی طرح سے نبی کو کتاب سے الگ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کا راستہ پانے کی بجائے انسان بھٹک جاتا ہے. یہود نے اپنے نبیوں کی سیرتوں کو گم کر دیا. آپ کو تھے 4000 پروفٹس آئے تھے بنی اسرائیل میں، یہ لکھ لیں 4000 پروفٹس آئے تھے بنی اسرائیل میں، ایک کی بھی کہانی، لائف ہسٹری، زندگی ان کو آج یاد نہیں ہے. یعنی یہود نے نبیوں کی سیرتوں کو گم کر دیا، صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے. انجام کیا ہوا کہ کتابیں ان کے لیے الفاظ کے مجموعے کے سوا کچھ نہ رہیں. سورت جمعہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم ملو تورات، یہ تورات ایسے اٹھائے گئے جیسے گدھے کا بوجھ. کتاب لے لی، نبی کو چھوڑ دیا، صاحب کتاب کو چھوڑ دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ بھٹک گئے. اس کے اپوزٹلی عیسائی، کرسچنس، انہوں نے کتابوں کو پیچھے ڈال دیا اور نبیوں کا دامن تھام لیا اور لو جیزس، وی لو جیزس کا نعرہ لگایا اور شخصیات کے گرد اتنے گھومے کہ نبی کو ابن بنا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو بھی بھٹک گئے. تو لہٰذا اسلام وہ خوش نصیب دین ہے جس میں کتاب بھی محفوظ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی محفوظ ہے. آج جس طرح قرآن کو آپ بالکل کلین کلیئر فیکٹس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں نا، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بڑی اہم ہے. چلے تھوڑا سا ہم اس کا ربط دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں نے دورہ قرآن کیا اور پہلے بھی قرآن پڑھا ہوگا، ہمیشہ سے پڑھتے آ رہے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اپنی بات کر لیتی ہوں، ہر سال پڑھایا، پڑھا، اب بھی پڑھا. مجھے پورے قرآن کا جو نچوڑ دکھا نا، وہ انذار ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ نذیر ہے، لوگوں کو ڈراتا ہے اور تبشیر دیتا ہے، اچھے کام کرنے والوں کو خوشخبریاں دیتا ہے. یہی مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یعنی آپ کہہ سکتے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا ایک ہی مشن تھا کہ انسانیت کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے. تو لہٰذا قرآن پڑھیں گے تو بھی جہنم سے بچیں گے اور سیرت پڑھیں گے تو بھی بچیں گے. اب جب سیرت پڑھنے لگتے ہیں نا تو ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوتے ہیں کہ ہم کہاں سے پڑھیں. اب کوشچن یہ ہے کہ قرآن تو ہم نے قرآن سے پڑھ لیا، لوگ پوچھتے ہیں کس کی تفسیر یوز کریں، کس مفسر کی تفسیر بہتر ہے. آپ ان کو اولڈ تک لے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ تفسیر ابن عباس بہت اچھی ہے، وہ پڑھ لیجئے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کو قرآن سمجھنا ہے وہ ابن عباس سے سمجھے. اب میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے خود سے یہ ہے کہ ہم سیرت کہاں سے پڑھیں. تو نمبر ایک، سیرت کا فرسٹ ریسورس قرآن ہے. جتنی خوبصورت سیرت قرآن نے پیش کی ہے نا، اتنی کسی نے نہیں کی. یعنی میں آپ کو اگر اپنی میموری سے صرف سورت بقرہ کی کچھ پوائنٹس بتا دوں نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، ایمان والو رائنا نہ کہا کرو. کیا یہ سیرت کا واقعہ نہیں ہے؟ کہ صحابہ نبی کی محفل میں بیٹھتے تھے اور بڑے غور سے سنتے تھے، تو یہود کو حسد ہوا کہ یہ اتنی اچھی محفل کی سجی ہوئی ہے، تو وہ آ کر بیچ میں رائے نہ کو رائی نہ کہنے لگے، اللہ نے پیش کر دیا۔ اب یہ واقعہ قرآن میں آ گیا نا۔ پھر اس کے بعد دیکھیے، ماں ننسخ من آیت ناسخ اور منسوخ کے بارے میں واقعہ تھا۔ تھوڑا سا آپ آگے چلتے ہیں، سورت بقرہ ہی میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو سیرت کا کون سا واقعہ ملتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے کوئکلی، اگر اتنا تیز ذہن چل رہا ہے تو؟ جی،
اللہ کے نبی، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ قبلے کی تبدیلی
چاہتے ہیں۔ شاباش۔ سیقول السفہاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا علیہا۔ کیا جب آپ نے وہ رکوع پڑھا تھا تو آپ کے آنکھوں کے سامنے وہ منظر نہیں آ گیا تھا کہ نماز پڑھتے پڑھتے یوں قبلے بدلے کہ عورتیں مردوں کی جگہ اور مرد عورتوں کی جگہ آ گئے؟ یہ کیا ہے؟ سیرت ہی تو ہے۔ اور آگے چلیے، سورت بقرہ میں کوئی اور واقعہ ہے سیرت کا؟ کوئکلی، اب آپ لوگ خود کام کریں، میرے اوپر مت رہیں، سیکھیں، سنیں۔ میں آپ کو اسائنمنٹ دے دیتی ہوں کہ کل آپ نے ڈھونڈ کے لانے ہیں۔ چلے پوری سورہ بقرہ رکھ لیں، پوری بقرہ سورت میں سیرت کے کون سے واقعات ہیں؟ پورا قرآن آپ کو سب سے خوبصورت طریقے سے سیرت سکھاتا ہے۔ سورت آل عمران دیکھیے، غزوہ احد ہے۔ سورت انفال دیکھیے، غزوہ بدر ہے۔ سورت توبہ دیکھیے، غزوہ تبوک ہے، غزوہ حنین ہے۔ سورہ فتح کو دیکھ لیجئے، فتح مکہ اس میں موجود ہے۔ سورت حشر میں غزوہ حشر ہے۔ یعنی کیا کیا آپ کو سورت احزاب میں جنگیں، یعنی قرآن بیسٹ سورس ہے سیرت پڑھنے کا، پہلی سورت۔ سیکنڈ تھنگ، کہاں سے سیرت سیکھیں گے ہم؟ حدیث سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نا، اس میں ہمیں سیرت کی اتنی خوبصورت جھلکیاں ملتی ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم وہیں سے گزر رہے ہیں۔ تیسرا ریسورس سیرت پڑھنے کا، سیرت کے موضوع پہ لکھی ہوئی کتابیں۔ اس میں بہت لمبی بحث میں نہیں لے کے جاتی، لیکن صرف آپ کی یادداشت کے لیے کچھ چیزیں۔ سیرت ابن ہشام بہت معروف کتاب ہے، پرانی کتابوں میں سے کتاب ہے۔ اور سیرت کی یہ کتابیں کس نے لکھیں؟ بس ایک جملہ لکھ لیں آپ، صحابہ کی اولادوں نے۔ صحابہ کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لکھتے، کیونکہ وہ تو آنکھوں دیکھا تھا نا۔ ان کے بعد ان کے بچوں نے اپنے باپوں سے سنا ہوا تھا۔ بس مثال ابن عمر، وہ تو خود بھی صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اپنی اولادوں کو سناتے تھے، تو آگے ان کے بچوں نے پھر وہ واقعات لکھ لیے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے سیرت لکھنے میں کچھ لوگوں نے تھوڑی سی ریلیکسیشن شو کی، تساہل۔ وہ اتھینٹیسٹی جو قرآن کی آیتوں کے ساتھ تھی، وہ بعض لوگوں نے سیرت کے واقعات لکھنے میں نہیں رکھی۔ آج اگر آپ کہیں تو 20-25 کتابوں کے نام آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن میں اس میں نہیں ڈالوں گی آپ کو، اس لیے کہ یہ سارے نام آپ کو کتاب میں مل جائیں گے۔ لیکن بس اتنا کہہ دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش قسمت انسان ہے جن کے بارے میں بہت ساری کتاب لیں۔ اب یہ ساری باتیں کرنے کے دوران ہمارا اب نیکسٹ موضوع کیا ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں بھیجے گئے، کیا ماحول تھا؟ یعنی یہ بہت اہم بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے۔ تھوڑا سا آپ کو اس کا آئیڈیا دینا چاہوں گی تاکہ پھر آپ سمجھ سکیں کہ واقعی محسن انسانیت ہم ان کو کیوں کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک حدیث اس بارے میں آتی ہے کہ لوگوں، تم آگ کے گھڑوں کے قریب گر رہے تھے اور میں آیا اور کمروں سے پکڑ پکڑ کر میں نے تمہیں اس چیز سے بچایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ محسن ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں اس وقت بھیجا جب پوری دنیا کفر کے اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ سن 600 یعنی چھٹی صدی عیسوی کہہ لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھائے جانے کے تقریباً 600 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے جملے لکھ لیں، میں بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتی، تاکہ آپ اپنے ذہن سے ان کو لکھیں اور آپ کو فائدہ ہو۔ دوسری بات لکھیے کہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں کوئی دوسرا نبی نہیں آیا۔ اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں، 600 ایئرز گزر گئے اور ایک نبی کوئی نہیں آیا، اور جو پچھلے نبی تھے ان کی تعلیمات لوگوں نے بھلا دیں، تورات اور انجیل بالکل ختم کر دی گئی، لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کتابیں کبھی ہوتی تھیں۔ آج بھی تورات کے بارے میں لوگ نہیں جانتے کہ اصل میں یہ کیسے تھی۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانیت کا تاریخ ترین دور تھا۔ صدیوں سے انسانیت جس پستی اور اندھیرے میں تھی نا، اس کا آخری نقطہ تھا۔ آپ کہہ لیں کہ رات پوری طرح سیاہ ہو چکی تھی، روئے زمین پر اس وقت انسان اس طرح سے رہ رہے تھے جیسے جانور رہنے چاہیے، ہلاکت کے گھرے میں گر رہے تھے، ماں بہن کا فرق نہیں، رشتوں کی تمیز نہیں ہے، खाने के, पीने के, सोने के, जागने के सब तौर तरीके बदल चुके और इंसान आखिरत फरामोश हो चुके थे। ऐसे लगता था कि इस दुनिया के लिए जीना है, मरना है। और जो पिछले नबियों की आवाज़ें थी वो तो दब चुकी थी, वो चिराग जो उन्होंने रोशन किए वो तो गुल हो चुके थे या बुझ चुके थे। ऐसे वक्त में ये हालात हो गए थे कि अरब जहाँ नबी सल्लम भेजे गए वो क्या था, थोड़ा सा इसकी भी हिस्ट्री समझिए। ये बात मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी के लिए नहीं हो कि खाना काबा जहाँ मैं और आप अब जाकर तवाफ़ करते हैं और वहाँ इबादत करते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनाया। आपको पता है कि खाना काबा तकरीबन 10 दफ़ा तामीर हो चुका है। सूरत आल इमरान की एक आयत में आता है, इन नव्वला बैते वोदिया लिन्नासी लल्लज़ी भी बक्का, इस ज़मीन पे सबसे पहला घर जो अल्लाह ने बनाया ना वो मक्का में था। मैं जब कुरान की तफसीर इस तरह नहीं समझी थी ना तो मुझे ऐसे लगता था कि बैतुल मक़दस पहला था। जिन में आते चूँकि यहूद नसारा का तो उनका था पहला था, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो मक्का बन गया। हालांकि ये मिसकॉन्सेप्शन थी। सब नबियों ने खाना काबा का तवाफ किया हुआ है, हज भी किया हुआ है। सबसे पहले फरिश्तों ने बनाया था, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से ये काम लिया, होते होते अब तक ये पूरी लिखा हुआ है। हम जब आयत पढ़ते हैं ना तफसीर में, इंशाल्लाह वहाँ आपको लिखाएंगे जब ज़िंदगी रहेगी, आप लोग कोर्स में होंगे, कि 10 दफ़ा कैसे बना, फरिश्तों ने बनाया। लेकिन इस वक्त जो घर हम देखते हैं ना, इसकी जो बुनियादें हैं ये हज़रत इब्राहीम के दौर में थी। हज़रत नूह के दौर में तूफ़ान आ गया था, सारी दुनिया से चीज़ें गिर गईं। काफ़ी अरसा तक इस ज़मीन पर खाना काबा का वजूद नहीं था। फिर अल्लाह ताला ने ख्वाब के ज़रिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोकेशन दिखाई। बड़ा ख़ूबसूरत वाक़ है, पढ़ के देखे बिदाया नहाया में ये वाक़ात हैं। बहुत सारी बनी इसराइली रिवायात भी हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें इस्लाम से पहले की हैं। ख्वाब के ज़रिए आए थे और एक बादल अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया था ऊपर जहाँ इस वक्त खाना काबा है, और उनको कहा था कि इधर से ज़मीन खोदो। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन खोदी तो वहाँ नीचे बुनियादें मौजूद थी। उसका जिक्र पहले पारे कैंड पे हम पढ़ते हैं कि वाइस जरफ़ इब्राहीम अलकवाइद मिन अलबैती व इस्माइल, कि बाप बेटा अल्लाह का घर बनाता है। अगली बात याद रखिएगा कि काबा की जो ईंटें और दीवारें हैं ना, ये सेक्रेड नहीं है। ये तो घर 10 साल बाद ख़त्म हो जाती है। जो इस वक्त घर है ना जो हम अब जाते हैं, ये सिर्फ 10 साल पुराना है। आपको भी याद होगा, मुझे याद है अच्छी तरह, कि खाना काबा पहले नीचा होता था, फिर इन्होंने उसको ऊँचा किया। अब हुआ क्या कि वो घर जिसको अल्लाह के नाम पे बनाया गया, और रिवायतों में आता है कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का घर बना दिया तो आवाज़ लगाई कि अल्लाह ताला घर तो बन गया तो अब इधर लोगों को भेज, और वो दुआ भी मांग ली कि रब्बना वबस फीहिम रसूलना मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह अब इनमें वो रसूल भेज जो इनको इल्म सिखाए, तज़किया करे, तालीम दे। तभी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ हूँ। नबी भी मांग लिया, यानी उस्ताद मांग लिया, सब कुछ कर लिया, वारी ना मना सीखा ना, कहा कि मुझे इनका तरीक़ाकार भी सिखा दे। अब हुआ क्या कि वो घर जो अल्लाह के नाम पे बना, अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम अब फलां पहाड़ी पे खड़े होकर ना लब्बैक पुकारें। जिस बंदे ने उसके जवाब में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कह दिया, वो अपनी ज़िंदगी में मरने से पहले हज ज़रूर करेगा। और हदीस में आता है कि इब्राहिम ने कहा, अल्लाह ताला मेरी आवाज़ कैसे पहुँचेगी? कहा, आपका काम आवाज़ लगाना है, उसको आगे पहुँचाना हमारा काम है। और ये सच है, आप सिर्फ बोलते हैं, किस किस के दिल पे अल्लाह उसको डलवाता है, कहाँ तक वो खैर जाती है बोलने वालों को अंदाज़ा भी नहीं होता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पुकारा, सूरह हज की आयतें वाज़िन फिन्नास कुछ इस तरह के लफ्ज़ है कि लोगों को पुकार लगाई है। तो इब्राहिम ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के हुक्म से जो लोग उस वक्त तक अभी रूहों की शक्ल में थे ना, उन्होंने उस आवाज़ के जवाब में लब्बैक कह दिया। खैर, वो घर बन गया। फिर उसके बाद आप लोगों ने वो वाक्या सुना होगा ना कि हज़रत इस्माईल को बचपन में ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस जगह पे छोड़ गए थे, उनकी माँ भी थी, फिर वहाँ वो पले बड़े, वहाँ ये घर बना। अब क्वेश्चन क्या है कि खाना काबा जो अल्लाह के नाम पे बना, होना तो वहाँ तौहीद चाहिए थी, लेकिन जब इतना अरसा गुजरा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम आखिरी नबी थे अरबों में, उनके बाद नबी सल्लम आए। अब ये जब नबी सल्लम दुनिया में आए हैं, उस वक़्त खाना काबा की पोजीशन क्या थी? 313 या 360 बुत वहाँ रखे हुए थे। तो चलिए आपको एक दिलचस्प स्टोरी सुनाती हूँ कि खाना काबा में शिर्क कैसे शुरू हुआ, अरबों में शिर्क कैसे आ गया। तो इसके लिए نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں ایک شخص کو اپنی انتڑیوں، یہ جو انٹسٹائنس ہوتی ہے نا، اس کے ارد گرد گدے کی طرح یوں چکر لگاتے دیکھا ہے. کہا کیا اس کا قصور تھا؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو سب سے پہلے کعبہ میں بت لے کر آیا، اور اس کا نام تھا، یہ لکھیے، یہ باتیں چھوٹی چھوٹی آپ کو یاد ہو جائیں گی دو چار دفعہ سنیں گے، عمر بن لحی. عمر جیسے لکھتے ہیں نا ویسے ہی لکھ کے آگے باؤ لکھ دے، عمر بن لحی. اب ہوا کیا کہ عرب لوگ تجارت کے لیے باہر جاتے تھے. تھوڑا سا میں آپ کو اس کا حدود عربہ بھی بتاؤں کہ عرب ایک بہت چھوٹا سا ملک تھا. یہ جو سعودی عرب ہے نا اس وقت جس کو آپ اور میں سعودی عرب کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں یہ کب بنا تھا؟ 1913، یعنی یہ تو ابھی پچھلی صدی کی پیداوار ہے. سعودی عرب نہیں تھا لیکن عرب موجود تھا، اس کے ارد گرد جو بھی حالات، 1931 میں سعودی عرب بنا تھا. بس اس وقت یہ کہہ لیں کہ یہ ایک پسماندہ ملک تھا، جیسے آج بھی پاکستان، انڈیا کے یا بنگلہ دیش کے کوئی ایک ایسے پسماندہ ملکوں کو، شہروں کو آپ دیکھیں، بالکل ترقی یافتہ نہیں تھا. بدو تھے، گنوار تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے یہ لوگ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے. آپ نے مولانا حالی کی وہ نظم بھی سنی ہوگی نا کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، حد درجہ لڑاکا قوم تھی یہ. اس بات پہ بھی لڑتے تھے ایک دوسرے سے. مثال ہے کہ یہ آپ کا کھیت ہے اور آپ کے ساتھ کسی دوسرے کا کھیت ہے، تو ایک شخص کے کھیت میں سے چڑیا اڑ کر دوسرے کے کھیت میں جا کے بیٹھ گئی تو وہ اس پہ بھی لڑتے تھے کہ میرے کھیت کی چڑیا تمہارے پاس کی چلی گئی، یا میرے کھیت کے درخت کا پھل تمہارے پاس کی جا رہا ہے. اتنی جہالت. عرب لوگ دو دفعہ سفر کرتے تھے، سورۃ الاف میں آتا ہے لی الاف قریش الاف رحلت الشتاء والصیف، تو باہر کے ملکوں سے لا کر کھانا پانی یہاں استعمال کرتے تھے. اپنی جگہ میں کچھ اگتا بھی نہیں تھا، بالکل بنجر جگہ تھی. تو عمر بن لوہائی ایک موقع پہ باہر جب گیا تو وہاں ایک قوم تھی جس کا نام تھا امالقہ، اپنے دور کی ترقی یافتہ قوم تھی، جسے آج بھی آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹرنائز تھی، بہت پڑھی لکھی ترقی یافتہ تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ لکھنے کا کام بھی اس قوم نے شروع کیا، اس دور میں بھی ترقی یافتہ تھی، صنعت و حرفت ان میں تھی. تو گویا کہ آپ کہہ لیجئے کہ امپریس ہو گئے، ایسے جیسے پاکستان سے کوئی شخص اٹھ کے امریکہ چلے جائے. وہاں جا کے انہوں نے دیکھا تو امالقہ قوم جو تھی وہ بتوں کو پوچھتی تھی، تو وہاں سے آتے آتے یہ شخص ایک بت لے کر آ گیا. سب سے پہلا بت جو خانہ کعبہ میں لا کے رکھا گیا اس کا نام حبل تھا. یہ بھی لکھ لیں، حبل. آگے سنیں گے آپ کے غزوہ احد کے موقع پہ ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا جے حبل، ٹھیک ہے. حبل پہلا بت تھا. اس نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ تو بڑا خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے، بڑا سجا سنورا ہے، وہاں سے لے کر آیا اور آ کر اس نے خانہ کعبہ کے اندر اس کو لگا دیا. کچھ لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کیے کا؟ دیکھو میں گیا تھا، وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ویسٹرنائزڈ ہیں، وہ ایسے ہی بت رکھ کے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، تو ہم بھی تو ایسے کریں نا، یہ کیا بورنگ سا لگ رہا ہے خانہ کعبہ، اس میں تو کوئی رونق ہی نہیں ہے، یعنی کوئی ڈیکوریٹ تو کرے. اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اب کیا ہوا، رسم پڑ گئی. جو شخص باہر جاتا نا، یورپ آج کے زبان میں کہہ لے، ویسٹ میں جاتا، وہ واپسی سے وہاں اپنی پسند کا کوئی بت لے آتا اور کہتا اچھا جی انہوں نے رکھا ہے تو ہمیں بھی رکھنا ہے. قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، کوئی ان کی ٹوٹل گورنمنٹ نہیں تھی، کوئی ایک قانون نہیں تھا. خیر اب ہوا کیا کہ دیکھا دیکھی خانہ کعبہ میں بت آنے شروع ہو گئے. بالکل آپ آج کے دور میں اس کو محسوس کریں، جیسے لوگ ڈیکوریشن پیسز خریدنے کے بہانے یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ یہ بت ہیں. ایک نام ہوتا ہے، آپ بولیے گا میں سنتی ہوں، جب لوگ کسی معروف جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں سے کچھ خرید کے لاتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ سوونیئرس. کیا ہوتے ہیں؟ 98% بت ہوتے ہیں، کوئی مٹکا بنا ہوا، کوئی پیڑ. یعنی مثال ہے، آپ گئے تو نیو یارک کے بنے ہوئے کچھ لے آئے، سنگاپور گئے تو وہاں کے لے کر آ گئے، تو باہر کے ملکوں سے امپورٹ ہوا تھا شرک. جب اس نے لا کر ادھر رکھا، اب ہر قبیلہ گیا اور جا کے لگانے لگا. اور کرتے کیا تھے کہ ایک وقت آ گیا کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد 300 سے زائد بت ہو گئے. برادری سسٹم تھی، قبیلہ تھا، اور اگر آپ اس وقت کسی کو پوچھتے تو ہر بندہ اپنے بت کا نام لیتا اور کہتا کہ یہ میں نے ہی سب سے پہلے یہ کرنا ہے. ایک اور ان میں رسم شروع ہو گئی، یہ ساری بدعت ہے نا، جب خانہ کعبہ سے سفر کے لیے باہر جاتے نا تو وہاں سے کوئی پتھر اٹھا کر ساتھ لے جاتے، رستے میں اس پتھر کو رکھ کے اس کے گرد طواف کرتے. کیا سوچ کر کہ وہاں تو ہم کعبہ کے ارد گرد چکر لگاتے تھے، اب وہ نہیں ہے تو ہم وہاں کریں. اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ پتھر لے کے جانا بھول جاتے، تو راستے میں یاد آتا اوہو پتھر نہیں لے کر آئے، تو وہ کہتے اوہو یہ تو بڑی بدشگونی کی بات ہے، اب ہمیں تو کسی نہ کسی چیز کو تو پوچھنا ہے. بعض دفعہ وہاں ریت پڑی ہوتی نا، اس کو جمع کرتے، ایسے ہی کوئی اسٹیچو سا بناتے. اب اس کو جوڑنے کے لیے پانی تو وہاں تھا نہیں، اپنی ہی بکری کا دودھ ہوتے، और दूध उस रेत में घोल के ना, तो उसको एक स्टैचू की शक्ल बना के उसको पूजना शुरू कर देते हैं। ये हालात हो गए। एक बड़ा दिलचस्प वाक्य आता है सीरत में कि एक शख्स था, जब वो जल्दी में निकल गया तो वो वहाँ से कोई बुत लेके जाना भूल गया। अब उनके अकीदे के मुताबिक ये बड़ी एक बदशगुनी थी कि हम अपना खुदा ही भूल गए। थोड़ा रास्ते में आया तो याद आया कि मैं तो अपना खुदा नहीं लेकर आया, अब क्या करूँ। फिक्र पड़ गई, अब क्या करूँ, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो जिस सफ़र में गया हूँ कामयाब नहीं होऊंगा। खजूरें होती हैं ना, फ्रेश डेट्स, आज भी मदीना से खजूरों का पैकेट आता है, हर साल ही रमज़ान में आते हैं मोस्टली। वो इतनी गीली रुतबे के वो जुड़ जाती हैं आपस में ना प्रेशर से। उसने क्या किया, वो खजूरें लेके जा रहा था, मलिदा था उसका ना ऐसे घुला हुआ, तो उसने कहा अब और तो कोई चीज़ है नहीं जिसका बुत बनाओ। उसने वो खजूरों के जो मलिदा है ना, उसको अपने बुत की शक्ल दी। अब उसको जहाँ दिल करता है उसको सामने रखता, उसको बैठ के पूजता, इबादत करता। सफ़र चलता गया, अब आपको तो महीनों का सफ़र था, अब खजूरों का तो बुत बना लिया तो खाना क्या है, भूख तो लगी। अब भूख लगी तो खजूरें कोई नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पहले अपने खुदा का हाथ काटा। यानी आपको बताना चाह रही हूँ कि कैसे ख़ानदानी रस्मों के नाम पर बेकार चीज़ों में इस तरह से ये काम होते हैं। तो ये जो बुत परस्ती या शिर्क शुरू हुआ था वो क्यों हुआ, ये मालका से मुतासिर थे, दे वर इम्प्रेस फ्रॉम विद फॉरनर्स और बाहर के लोगों से, फिर जहालत भी थी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ऐसा से कमतरी का शिकार थे। अरब कहते थे हम थर्ड वर्ल्ड से हैं, हम गरीब हैं, और ये पढ़े लिखे जो भी करते हैं वो करें। आज भी एग्जैक्टली यही चीज़ें हैं। आज उम्मत मुस्लिमा में देखिए जहाँ खराबियाँ आ रही हैं ना, वो ऐसे ही हो रही हैं। एक वाक्य आता है कि इनके बुतों का, नाइला और असाफ नाम के दो लोग थे, लवर्स थे जो भी कह लीजिए, उनके बारे में रिवायतें मौजूद हैं कि ये वो लोग थे कि बदबख्ती की हद है कि बुराई करने के लिए इनको और कोई जगह ना मिली तो इन्होंने खाना काबा में आकर जिना किया। अल्लाह ताला ने इनको निशानी बनाने के लिए पत्थर का बना दिया, क्योंकि ज़ाहिर है उस घर की हुरमत बहुत, और ये जो बैतुल हराम कहते हैं ना, हराम क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी हलाल चीज़ें वहाँ हराम होती हैं। अब जब लोगों में ये बात मारूफ हो गई तो उन्होंने इबरत के लिए कि चूँकि इन्होंने ये काम किया तो अल्लाह ने इनको पत्थर का बना दिया, तो नाइला लड़की थी और असाफ लड़का था, एक सफ़ा पे और एक मरवा पे दोनों का बुत रख दिया। क्यों दिया, कि इबरत रहे कोई ये काम ना करे। पहली नस्ल ने ऐसे किया, अगली नस्ल ने कहा ये तो कोई बड़े बुजुर्ग ही होंगे पहुँचे हुए, उन्होंने नाइला और असाफ के तवाफ़ शुरू कर दिए। इसीलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आई तो ये सफ़ा मरवा की सही का हुक्म आया, तो आयते आ गए ना कि इन सफ़ा वल मरवा था मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैत अवे तमरा फला जुनाहा, कि अब सहाबा को सवाल उठा कि ये तो नाइला और असाफ के लिए लोग इधर सही करते थे तो क्या हम करेंगे, तो ये उनके लिए, तो आपने कहा नहीं वो तो पीछे से चल रही थी, ये बीच में इन्होंने बिदत रखी थी। तो बहरहाल ये भी एक वाकया हमें मिलता है। आप कह सकते हैं पूरी इंसानियत शिर्क में डूबी हुई थी। आप सोच लें जब नबी नहीं है, किताबें नहीं हैं, तो यही होगा। कुछ लोग, अब आप ये बड़ी अहम बात है जो मैं आपको कहने लगी हूँ और इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों को टैली कर सकते हैं, इतनी जहालत और अंधेरों और शिर्क के बावजूद भी कुछ लोग तौहीद पे थे, उनको लोग हनीफ कहते थे। हनफा जमा है हनीफ की। हनीफ कहते हैं शिर्क से मुँह मोड़ कर अल्लाह की तरफ मुड़ने वाला शख्स। इसमें एक शख्स है जिसका नाम आता है कुस इब्ने सायदा। हनीफ था अपने दौर का, कुरैशी नहीं था, बनो याद इसका कबीला था, अम्मान से ये आया हुआ था। नबी सल्लम की जब उम्र मुबारक 20 साल की थी तो आपने एक बूढ़े शख्स को देखा कि हज के इरादे से मक्का में आया, सुर्ख रंग के ऊँट पे बैठा हुआ। नबी सल्लम ने देखा कि ये लोगों को बुत परस्ती के ख़िलाफ़ दर्स दे रहा है। आपके लिए ये बात बड़ी अजीब थी कि सारा मक्का तो बुतों से भरा पड़ा है और सारे लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। आप उसके पास खड़े हो गए, आपने कहा कि तुम क्या करते हो, और वो अपने वक्त का बहुत बड़ा शायर भी था, शेर बड़े खूबसूरत करते हैं, तो उसके बड़े प्यारे अशआर अरबी के, वो मैंने आपके लिए नहीं नोट किए कि फ़ायदा नहीं है उसका, लेकिन उसका ख़ुलासा क्या था कि उसने अपने शेरों में मक्का वालों को ये मैसेज दिया कि मेरा दिल नहीं मानता कि ये जो तुम बुतों को पूज रहे हो ये ठीक है, यकीनन दुनिया में कोई दीन ऐसा है जो तुम्हारे दीन से अच्छा है, तो अल्लाह करे कि वो दीन सामने आ जाए। अब ये उस शख्स का उस दौर के हालात है। फिर इसी तरह आप देखिए कि चार लोगों के नाम आते हैं तारीख में कि इतने शिर्क और बुत परस्ती के बावजूद उन्होंने शिर्क नहीं किया, उसमें एक कौन थे, मैं नाम लूँगी आप फौरन समझ जाएंगे, पहले आपने बहुत दफ़ा इनका नाम सुना होगा, वरका बिन नौफल। कौन थे इनका पूरा नाम सुन लें तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, वरका बिन नौफल बिन असद। और नबी सल्लम की ज़ौजा मुख्तरमा का नाम क्या था, खदीजा बिनते खुएलत बिन असद, दोनों का दादा असद है। یہ حضرت خدیجہ کے کزن تھے، چچا تایا کے بیٹے تھے، ہاں بڑے تھے، حضرت خدیجہ سے یہ بہت بڑے تھے، یعنی وہ پہلے بیٹے کی اولاد میں سے تھے، حضرت خدیجہ سب سے چھوٹے بچے کی اولاد میں سے تھیں۔ یہ کون تھے کہ یہ بھی توحید پہ تھے؟ جیسے آپ دیکھیں یہاں، آپ کو آج جو میں نے ابھی تھوڑا سا آپ کو اشارہ دیا تھا نا اس میں، فَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے نا اس کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی پریچر نہیں، کوئی اسکول نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جو فطرت کے اس نور پہ موجود تھیں، ان میں سے یہ لوگ تھے جو جس میں ایک ورقہ بن نوفل تھے۔ یہ لوگوں کی بت پرستی سے بہت بے نیاز تھے، کہتے تھے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی، تو اس دور کی جو ٹھیک کرسچینٹی تھی نا، یہ وہ قبول کر چکے تھے۔ معروف واقعہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ملی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ان کو لے کر آئیں، تو ساری سمٹمس دیکھ کر انہوں نے کہا کہ خدیجہ تجھے مبارک ہو کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں تھا، اور آپ نے فرمایا کاش میں اس وقت زندہ ہوں اور آپ کی مدد کروں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیران ہوئے، میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو آپ نے فرمایا آج تک جس نے بھی یہ دین کا پیغام دیا، جس نے اللہ کی بات کی، اس کے اپنوں نے اس کو ضرور چھوڑا۔ آج بھی یہی شان ہے توحید کی۔ تو میں ہنس رہی تھی اپنے طور پہ، یہ تیاری کر رہی تھی، تو میں نے کہا کہ یہ اس دور میں ایسے لوگوں کو لوگ حنیف کہتے تھے، اور یہ لوگ بت پرستی نہیں کرتے تھے، آج لوگ ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی وہابی کہتا ہے، کوئی صابی کہتا ہے، ہر دور میں کچھ نہ کچھ لوگ ہدایت پہ ضرور ہوتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ یہ جو تھے، یہ حضرت خدیجہ سے تقریباً 40 سال بڑے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ظاہر ہے کہ انہوں نے قبول کیا۔ تو اب ان کی خوبیاں نوٹ کریں۔ حضرت خدیجہ پہلی مسلمان عورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہی ملی تو حضرت خدیجہ نے فوراً مان لیا۔ مردوں میں سب سے پہلے مرد ورقہ بن نوفل ہے۔ ہمارے ذہنوں میں عموماً ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے نا، نہیں، ابو بکر تک تو بھی میسیج نہیں گیا، ابو بکر تبلیغ شروع ہونے کے بعد پہلے مسلم ہے، ورقہ بن نوفل تبلیغ شروع ہونے سے پہلے کے مسلمان ہیں، اور یہ تھوڑا عرصے کے بعد پھر فوت بھی ہو گئے تھے، اس لحاظ سے یہ سب سے پہلے مسلمان ہیں جو فوت بھی ہوئے، اسلام کی حالت میں فوت ہوئے تھے۔ تو یہ بالکل شرک سے بیزار تھے، اور اللہ کے حکم سے یہ اللہ کے دین پر موجود تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے ایک شخص تھے جو اس دور میں بھی توحید پہ تھے، ان کا نام تھا عبیداللہ بن جحش، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ عبیداللہ بن جحش بہت پڑھے لکھے بھی تھے، روم چلے گئے، وہاں انٹرپریٹر بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کے بیٹے تھے، یہ بھی شرک سے بیزار تھے، لیکن انہوں نے روم میں جا کر کرسچینٹی کو اختیار کیا، وہاں خوب مال کمایا، سب کچھ ان کو ملا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کسی کو نہیں پتا۔ تیسرے شخص جو اس دور میں بھی بت نہیں پوچھتے تھے، وہ عثمان بن حویرس، عثمان بن حویرس تھے، یہ بھی عیسائی بن چکے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ اس دور میں عیسائیت ہی ٹھیک دین تھا نا، کیونکہ اسلام تو آیا ہوا نہیں تھا، اور عیسائیت کی جو خرافات تھی وہ انشاءاللہ اس کو الگ سے آپ کے ساتھ ایک دفعہ شیئر کر لوں گی، لیکن یہ ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے پہلے ہی فوت ہو گئے اور عیسائیت میں فوت ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ ان تک خبر پہنچی نہیں، یعنی ان کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں پتہ۔ چوتھے شخص، بہت دلچسپ سٹوریز ہیں ان کے نام پہ، زید بن عمر بن نفیل، زید بن عمر بن نفیل، یہ کرسچن بھی نہیں بنے، اور یہ کیا تھے؟ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ دا موسٹ جنرس پرسن آف مکہ، لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، تو یہ لوگوں کو کہتے تھے کہ اپنی بیٹی کو قتل نہیں کرو، مجھے دے دو۔ انہوں نے سینکڑوں لڑکیوں کو ایڈاپٹ کیا ہوا تھا، لوگوں کو کہتے تم اس کو اس لیے مار رہے ہو نا کہ کھائے گی یا پیے گی، تم مجھے دے دو، لوگوں سے ان کی بیٹیاں لیتے اور ان کو پھر باپ بن کر پالتے تھے۔ نہ ان کو عیسائیت اچھی لگی، نہ جیوزم، یعنی نہ یہ یہودی بنے نہ عیسائی بنے، اور بت پرستی سے یہ بیزار تھے۔ مکہ آئے، آ کے قریش سے کہا کہ دیکھو تمہارا دین ٹھیک نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا دین کچھ اور تھا، تمہارا کچھ اور ہے۔ بت پرستی سے لوگوں کو روکنا شروع کیا، اور جو بھی بت پرستی سے یا شرک سے روکے گا لوگوں کو وہ اچھا نہیں لگتا۔ خیر، لوگ ان کے دشمن ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو پہلی دفعہ ملے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 20 سال کی عمر کے تھے، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ یہ سب سے اولڈیسٹ صحابہ میں سے تھے، 70-80 سال کی عمر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے کچھ باتیں کی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے سے، اب نوٹ کیجئے گا، نبی موجود ہے مکہ میں، یہ بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو نبوت کب ملی؟ 40 سال میں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو زید فوت ہو گئے۔ ان کے بیٹے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کون تھے؟ نام لوں میں؟ سعید بن زید بن نفیل عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان دس لوگوں میں سے تھے جن کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی. ہمیں کم از کم ان دس کے نام تو یاد ہونے چاہیے، لیکن دیکھیں یہ اتنے معروف نہیں ہیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے کہا. تو انہوں نے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے نبی میرے باپ کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ اب یہ بڑی اہم بات بتا رہی ہوں جو شاید کبھی آپ نے نہ سنی ہو. اللہ کے نبی میرے باپ تو آپ کے نبی بننے سے پہلے چلا گیا، لیکن آپ کو ان کے عقائد پتہ ہیں کیونکہ آپ سن چکے ہیں. نہ بت پرستی کرتے تھے، نہ عیسائیت پہ تھے، نہ یہودیت پہ تھے، تو قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید، تیرا باپ قیامت کے دن تنہا ایک امت بن کے اٹھے گا. بغیر کسی نبی کو پاہنے کے اس شخص نے اسلام قبول کیا، اور ون مین امہ، یعنی جیسے سب نبی ہوں گے نا وہاں، تو کسی کے ساتھ دس لوگ ہیں، پانچ لوگ ہیں، یہ اکیلے اکیلے کھڑے ہوں گے. نبی نہیں تھے لیکن پوری امت میں یہ اکیلے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جب آپ اسرا اور معراج میں گئے کہ موقع پہ، تو آپ نے واپس آ کر کہا کہ سعید، میں نے تیرے باپ کو جنت میں دیکھا کہ اللہ نے اس کو ایک نہیں، اس کو دو باغ دیے. یہ ساری باتیں جو میں آپ سے کر رہی ہوں نا، یہ بہت ایموشنل ہے. میں یہد اللہ فلا مدل لہ، یہ جو ہم روتے رہتے ہیں نا کہ ہمارے اسباب نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں، دوسرے مجبور کرتے ہیں، ہم ان کی خوشی کے لیے غلط کام کر لیں، وہ کر لیں، یہ جھوٹ ہے. جن کے دین ایمان کی اللہ نے حفاظت کرنی تھی نا، اللہ نے ان کی ہے. وہ دور جب کوئی ملا ہی نہیں ان کو، وہ اس وقت بھی توحید پہ تھے. اور جن کو نہیں ماننا تھا، نبی منہ سے ان کے سامنے 13 سال تبلیغ کرتے رہے. فائدہ اٹھایا مکہ والوں نے؟ نہیں اٹھایا. تو ہدایت کا تعلق طلب سے ہے. یہ جو بات ہے جس پہ آپ کو یہ بات پوری کر رہی ہوں کہ ہدایت کا تعلق طلب سے ہے. جس دل میں ہدایت آنے لگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو دور سے لے آتا ہے. ایک واقعہ سنا کر اس بات کو پورا کرتی ہوں. سلمان فارسی کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کے ہدایت کی طرف آنے کے بھی بہت خوبصورت یعنی واقعہ ہے کہ اصل میں یہ فارس سے تھے، پرشیا کا حصہ. آپ کہتا ہے کہ عیسائیت کا جو اصل مذہب تھا اس وقت، یہ اس پر تھے. کس طرح تھے؟ ان کا باپ پارسی تھا، فائر ورشپر، جس کو مجوسی بھی کہیں گے. مجوسیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جیسے آگ ہے نا، یہ ان کا خدا ہے. آگ بجھ گئی تو ان کا خدا مر گیا. اور میں تلخ بات کہنے لگی ہوں لیکن ریالٹی ہے. یہ جو اولمپک کا سائن ہے آپ نے دیکھا ہوا نا، یہ بھی وہی ہے. یعنی یہ پیگن ریلیجن ہے، اور ہمارے مسلمان ملکوں میں ان کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے. تو ان کا باپ ایک پادری تھا، آگ کو ہر وقت جلائے رکھتا. کام 24 گھنٹے یہ تھا کہ کسی وقت آگ بجھ نہیں سکتی. اور جب کوئی ایک مندر سے دوسرا مندر بناتے تو جلتی بھی آگ وہاں لے کر جاتے تھے. یعنی بیچ میں اگر آگ بجھ گئی تو ان کے عقیدے کے خرابت تھی. جب یہ بچے تھے، ابھی ذرا سے بڑے ہوئے، تو ان کے باپ نے ان کو مجوسیت کی تعلیم دی اور سکھایا کہ کیسے آگ جلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، بڑا خوبصورت ہے واقعی، جس کو پڑھ کے دل بہت بندے کا یعنی خوش بھی ہوتا ہے اور اداس بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ میں جس رستے سے گزر کر جاتا تھا نا اپنے باپ کی تعلیمات لینے، تو راستے میں ایک پادری تھا، مونکس جس کو بولتے ہیں انگلش میں، یعنی جو راہب نما لوگ ہیں جو بیٹھ کے بھجن گاتے ہیں، گانے گاتے اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. کہتے ہیں میں اس کے پاس سے گزرتا تو مجھے اس کی باتیں بڑی اچھی لگتی. میں نے ایک دن اس کو کہا کہ تم مجھے اپنی کچھ بات سنا، اپنا کیا دین ہے تمہارا؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. اس مونک نے ان کو عیسائیت کی تبلیغ کر دی، شروع کر دی. باپ کون تھا؟ فائر ورشی پر آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ بت پرست تھا. یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی باتیں اتنی اچھی لگیں کہ میں عیسائی ہو گیا. جب عیسائیت ہوئی ملی تو باپ کو پتہ چلا، باپ نے اس کو گھر میں بند کر دیا، ٹارچر دینے شروع کر دیے. کہتے ہیں میں اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگا اور ملک شام آ گیا. اللہ کا کام دیکھیے کہ جب یہ وہاں سے بھاگے تو اس دور کا مجوسیوں کا رواج کیا تھا کہ اگر کسی مجوسی کا بچہ دین بدل دے تو باپ کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ تو پادری کے بیٹے تھے. لوگوں نے ان کے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی کہ یہ کیسے بدل سکتا ہے. خیر سلمان جو ہیں اس ایک پادری سے سیکھتے گئے. اب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اب میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تمہیں ایک اور استاد دے دیتا ہوں. 4 مختلف پادریوں سے یہ مختلف ادوار میں سیکھتے، اور ان کی زندگی اچھی خاصی 80-90 سال کے یہ ہو گئے تھے سلمان جو تھے. جب ان کا چوتھا استاد فوت ہونے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تو اب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے علم کے مطابق اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس آخری نبی نے دنیا میں آنا ہے، اور جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے. تو میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ تم یہاں سے بھاگ جاؤ. دیکھیں عیسائیوں کے سارے ٹھیک علماء کو پتہ ہے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خیر اس نے کہا کہ میں کیا کروں, کہنے لگا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, میں تمہیں تین نشانیاں دیتا ہوں, کسی بھی وقت اگر تمہیں وہ نبی نظر آئے تو اس کو ان تین چیزوں سے پہچان لینا, اگر وہ پوری آ جائیں باتوں پہ تو پھر تم ان کو مان لو. کہنے لگا میں ان کو کیسے پہچانوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آخری نبی جو ہے وہ کھجوروں والی زمین پہ آئے گا, جہاں بہت کھجوریں اگتی ہیں اس ملک میں وہ آئے گا. دوسری اس نبی کی نشانی یہ کہ ان کی یہاں یہ جو پیچھے ہاتھ لگاتے ہیں نا, یہ دونوں کندھوں کے بیچ میں وہاں ایک مہر نبوت ہوگی. آپ کو پتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر ایک وہ جیسے کالا سا تل ہوتا ہے نا اور اس کے اوپر ملٹی کلر کے بال تھے, جس کو وہ انگلش میں پیجن سیل کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ تم اس کے شانوں کے بیچ میں یہ مہر نبوت دیکھ لینا, یہ دوسری نشانی ہے. اور تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ تحفہ تو قبول کر لیتے ہیں لیکن صدقہ قبول نہیں کرتے. کہتے اس کے بعد میرا وہ استاد جو تھا مر گیا, چوتھا پادری وہ بھی دنیا سے چلا گیا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ اللہ کیسے لوگوں کو ادھر سے ادھر بھٹکا کے خیر کی طرف لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب میرا وہ چوتھا استاد مر گیا تو میں نے سوچا کہ میں یہاں نہیں رہتا, میں کدھر جاؤں. ایک قافلہ جا رہا تھا خیبر کی طرف, مدینہ سے تھوڑا دور علاقے, وہاں سو کے یہود تھے, یہ اس قافلے کے ساتھ چلے گئے. جب وہاں گئے کھانا نہیں, پانی نہیں, پینا نہیں, کچھ نہیں. اللہ کا کام دیکھیے, بظاہر اب یہ زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں نا, اس میں ہمارے لیے سبق ہے. بس اب ہماری زندگی میں ایسے واقعات آتے ہیں جو ہمیں بالکل سمجھ ہی نہیں آتے. ہم کہتے ہیں یہ ہوا تو کیوں ہوا, یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, وائی وتھ می, وائی آلویز از وتھ می, یہ ہمیشہ میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے. لیکن دیکھیے ایک شخص کہاں سے بکتا کہتا ہے, جب یہ ملک خیبر آئے نا تو ایک یہودی نے ان کو غلام بنا کر بیچ دیا, اور جس نے خریدا وہ ان کو اٹھا کر کہاں لے گیا, یثرب. آپ کو صورت یوسف یاد آ رہی ہے, کیسے بکتے بکاتے یوسف مصر کے محل میں پہنچ گئے تھے. تو جب یہ خیبر سے یثرب پہنچ گئے, ان کی عمر مبارک 70 سال کی تھی, اب غلام بن گئے, آزاد شخص تھے لیکن کڈنیپ ہو گئے, کہلے اغوا ہو گئے جب ہو گئے. تو جن کا مالک تھا ایک دن بیٹھا ہوا کسی دوسرے سے بات کر رہا تھا, کہنے لگا تم نے خبریں سنی ہیں آج کل ہمارے شہر میں, ایک شخص آیا ہوا اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں نبی ہوں اور دس اینڈ, اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ میں, دا فرسٹ ڈے, کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مالک کی زبان سے سنا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ عرب کا بادشاہ آ گیا اس شہر میں, کنگ آف عرب ہیز کم. کہتے ہیں جو ہی یہ باتیں میں نے سنی تو مجھے وہ اپنے استاد کی باتیں یاد آئی, میں تو خوشی سے اچھلا. میں نے جا کے اپنے مالک سے کہا یہ کون شخص ہے, کدھر ہے؟ تو اس نے مجھے زور سے تھپڑ مارا کہ تم اپنے کام سے کام لو, کیونکہ وہ تو چھپاتے تھے دوسروں سے. کہتے ہیں لیکن وہ مجھے نا اپنے استاد کی باتیں یاد آ گئیں, تو رات کے وقت اپنی کچھ کھجوریں لیں اور وہاں سے بھاگ گئے. جب بھاگے مدینہ میں گئے, پوچھا کوئی شخص ہے ادھر آیا ہوا آج کل, کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا؟ کہاں فلاں فلاں جگہ ادھر ہے. کسی بھی طرح مسجد نبوی میں آ گئے, وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہتے ہیں کہ اب میں پہلے چیک کرنا چاہتا تھا کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں کہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ میرے پاس جو کھجوریں تھیں نا تو میں نے آپ کو کھجوریں پیش کی, کہا کہ یہ صدقے کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ معاف کرنا ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے. یہ اندر سے کہتے ہیں میرے تو وہ باچھے کھل گئیں کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی. اگلے دن پھر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, پھر کچھ اور کھجوریں پیش کی. تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں دے رہے ہو, کس طرح یہ صدقے کی؟ کہا کہ یہ صدقہ نہیں ہے, میں آپ کو ایز اے گفٹ دے رہا ہوں. کہا اچھا لاؤ بسم اللہ پڑھا آپ نے کھا لی, دوسری نشانی پوری ہو گئی. اب صرف ایک رہ گئی تھی پیچھے, کہ وہ آپ کی پیچھے سے مہر نبوت دیکھنا چاہتے تھے. انہوں نے کچھ بہانہ کیا, آپ کی قمیض اتروائی. اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ مجھے پرکھ رہا ہے. جب یہ آپ کے پیچھے جا جا کے نا یوں دیکھ رہے تھے مڑ مڑ کے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شاید تم میرے شانے کو دیکھنا چاہتے ہیں. جو ہی آپ نے قمیض اتاری تو بیچ میں آپ کے ایسے بالوں کا ایک گچھا تھا, ادھر تھا کالا سا. تو انہوں نے جب دیکھا تو پھر ان کو یقین آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نبی ہیں. انہوں نے آپ کو چوما اور پھر وہاں یہ مسلمان ہو گئے. کیا عمر مبارک تھی, 70-80 سال کی عمر تھی, اور اس وقت ان کو اسلام ملا. اور آپ دیکھیے کہ اگر یہ غلام نہ بنتے, اگر یہ بکتے نہ, اگر یہ کڈنیپ نہ ہوتے تو کبھی بھی نہ آتے. اللہ تعالیٰ زندگی میں بعض دفعہ مشکلات میں ڈال کر ہمیں بہت زیادہ خیر دینا چاہتا ہے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ دور سے آیا ہوا شخص ہدایت پا گیا. اور یاد ہے آپ کو سلمان فارسی کی ایک اور خوبی بھی ہے. جی آپ بتائیے. شاباش. ان کے مشورے پہ غزوہ خندق میں خندق کھودی گئی تھی, تو بعد میں یہ بہت پیارے صحابی بنے. اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو غلام تھے, کالا کے نبی آزاد ہونا چاہتا ہوں. مالک نے کہا کہ 150 کھجوروں کے درخت دے دو تو آزاد ہو جاؤ. کہنے لگے میرے پاس اتنی کھجوریں کہاں کیا ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات نہیں, ایک سال کی مہلت لے لو. آپ نے اپنے دستے مبارک سے درخت لگائے, میریکل تھا، یہ معجزہ تھا، اتنے بڑے درخت ہو گئے، پورے 150 کھجوروں کے ایک سال میں، یعنی وہ اتنے بڑے ہوئے کہ وہ درخت اس کو دے کے اس کے مالک کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد کروا دیا۔ تو یہ ان کی ہدایت کی کہانی تھی، جس سے مجھے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے، ساری بات کا خلاصہ جو آج ہم نے کی، پہلی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیروں میں مبعوث کیے گئے تھے۔ اگر آج کے دور کو آپ دیکھیں نا، جو انسانیت کا حال ہے، کہیں ہوموسیکشوالٹی اور کہیں سود اور کہیں رشوت ہے، اس وقت واقعی انسانیت کسی نبی کو ترس رہی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے تو واللہ ہی ایک نبی آ چکا ہوتا۔ دوسری بات اس سے کیا پتہ چلتی ہے، ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اندھیروں کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں کو ہدایت پہ رکھتا ہے۔ اگلی بات کیا پتہ چلتی ہے کہ اکثریت جو لوگوں کی ہوتی ہے نا، وہ بھیڑ چال چلتی ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ جو مکہ والوں میں بت پرستی اور شرک آیا نا، یہ کہاں سے آیا؟ لوگوں کی دیکھا دیکھی آیا۔ پھر ایک اور چیز، آخری بات پتہ چلتی ہے اسے کیا، کہ اگر آپ کے دل میں سچائی ہے نا، آپ مخلص ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ جیسے زید بن عمر کو دیکھ لیجئے یا سلمان فارسی کو دیکھ لیجئے، کیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ تو بس مجھے آپ کو اپنے لیے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں مخلص بنا دے، ہمارے دل میں سچی طلب اور تڑپ لگ جائے ہدایت کی، اللہ خود کوئی سبب بنا لے گا۔ کبھی اللہ کی کتاب ہمیں لے کر آتی ہے، کبھی رمضان ہمیں لے کر آتا ہے، کبھی کوئی خوشی اتنی بڑی مل جاتی ہے زندگی میں، اس کے بعد دل کرتا ہے میں نے کچھ کرنا ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کبھی کوئی غم مل جاتا ہے، کبھی کوئی تنہائی ملتی ہے، سب کے بیچ میں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، ہم سارا دن اڑتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تنہا کر کے بٹھا دیتا ہے کہ چلو آپ میری طلب رکھو۔ تو بس یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں میں نہ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔